مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے صاحب۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف، جس نے عام آدمی سمیت ہر ایک کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، فوجی کاروائی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، اور ان کے وسائل اور حصول زر کے ذرائع کو تباہ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کو خود یہ شکوہ ہے کہ جن دہشت گردوں اور مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو خاطر خواہ رفتار سے عدالتوں سے سزائیں نہیں ملتی، اور یوں دوسرے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر سزائیں دے بھی دی جاتی ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں حکومت نے ایک جانب تو سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد عارضی پابندی اٹھا لی، جس کے نتیجے میں متعدد مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا۔ دوسری جانب مقدمات تیزی سے چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور آخر کار 6 جنوری کو پاکستان کے دونوں ایوانوں نے آئین میں ترمیم کا بل منظور کر لیا، جس کے تحت 2 سال کے واسطے فوجی عدالتوں کا قیام کی اجازت دی گئی ہے۔ صدر پاکستان نے اس پر فوری طور سے دستخط کر کے اسے باقاعدہ قانون بنایا، لیکن 2 مذہبی جماعتوں کے قانون سازوں نے اس سے اختلاف کیا اور ووٹنگ میں وہ موجود نہ رہے، اور اب سپریم کورٹ بار کونسل نے فوجی عدالتوں کے قیام کو عدالت عالیہ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فوجی عدالتوں کا قیام درست ہے یا نہیں، اس کے دہشت گردوں کے خلاف جد و جہد پر کیا اثرات پڑیں گے، پاکستان کا آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ کہ پاکستانی پارلیمان نے اس بارے میں ایک حتمی فیصلہ کیا ہے جو ملک کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے، تو اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے مضمرات کیا ہوں گے، آج اسی بارے میں ہم اپنے اس پروگرام میں ماہرین سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اور سامعین، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہمارے ایک پروگرام میں سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر جناب فضل حق عباسی موجود تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا جو جواز دیا، وہ ذرا آپ ان کی زبانیں سن لیجیے۔
ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے جو کم از کم پیچھے 200 سال سے چل رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل جو بیسکس ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ Article 4, Article 9, Article 10, Article 10A, Article 25 اس کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی ایکیوز سے آپ رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں چھین سکتے۔ آپ کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دینا پڑے گا، لیکن کورٹ کوئی حل نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم موجود ہے، اور اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو ریفارم کرنے کی یا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیاد جو ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کی، وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ انویسٹیگیشن ایجنسی جب تک ہائیلی کمپیٹنٹ، ایفیشینٹ، ڈیلیجنٹ نہیں ہوگی، یا آپ کا پروسیکیوشن سسٹم بہتر نہیں ہوگا، تو کورس کیسے سلا دیں گے؟ آپ ایک پیرالل سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ یا تو ایگزسٹنگ کورٹس کو ختم کر دیں، ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، لیکن ایک ایکیوزڈ ہے، اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل آپ نہیں دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی کیا جو ہے پھر تو کیا پیدا ہوگا؟
ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب یاسین آزاد صاحب، جو قانونی ماہر ہیں اور سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں، اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو حقوق انسانی کمیشن کے سابق سربراہ ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر یاسین آزاد آپ سے ہے، آپ نے اپنے پریسیڈنٹ کو سنا، آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں؟
سب سے پہلی بات یہ ہے
جی
کہ اس سے پہلے بھی 99 میں جب ملٹری کورٹ بنائے گئے تو ملٹری کورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اس وقت 9 ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹ کا کنسیپٹ ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اب اس لیاقت حسن کا کیس تھا جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے کہ وہ کیسز کو کیسے چلائیں گے، پروسیڈنگ کیسے ہوگی، اور اسی ججمنٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ججز کی پروٹیکشن کے لیے، وٹنسز کی پروٹیکشن کے لیے کسی قسم کی مدد درکار ہے آرمی سے، تو وہ آرٹیکل 245 کے تحت ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب 99 میں آنریبل سپریم کورٹ نے ملٹری کور کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا، آج ایک دفعہ پھر ملٹری کورٹ کی بات پاکستان میں ہوئی، اور اس دفعہ صورتحال پاکستان کی ذرا مختلف تھی. یہاں پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ان کفتوں کو بھی دعوت دی گئی جن کا سیاسی جماعتوں کے عرصے سے کوئی تعلق نہیں تھا. لامحالہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر 20 نکات کی منظوری دی. 20 نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ چونکہ 99 میں آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، صرف ملٹری کورٹ ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے آنریبل سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ملٹری کورٹ کو، اور آپ نے اس کا راستہ یہ ڈھونڈا کہ اس دفعہ آئین کے اندر تبدیلی لائی جائے، اور آئین میں تبدیلی لانے کے بعد ملٹری کورٹ میں بھی تبدیلی لے جائے، تاکہ کل ہم یہ کہہ سکیں کہ اس دفعہ ملٹری کورٹ کو جو پروٹیکشن فراہم کی گئی ہے وہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے تحت ان کو یہ اختیار دیا ہے. آرٹیکل 175 میں پہلی دفعہ امینڈمنٹ کی گئی، اور جس طرح مجھ سے پیش رو میرے دوست نے کہا کہ امینڈمنٹ لاتے وقت ہماری پارلیمنٹ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بنیادی حقوق سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی آرٹیکل 4 ہو گیا، 10 ہو گیا، 25 ہو گیا یا 10 ہو گیا، اس سے تعلق رکھنے والے آرٹیکل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، اور آپ نے صرف ایک آرٹیکل 175 میں تبدیلی لائی، اور اس کو بھی آپ نے ایک پیریڈ دیا کہ 2 سال کے بعد یہ آئینی امینڈمنٹ خود بخود ختم ہو جائے گی. جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کے مطابق جو کنسیپٹ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، وہ بھی ہمارے نزدیک بری طرح سے متاثر ہوا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو اپیل ہو رہا ہے کورٹ بار ایسوسیشن نے کی، کہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی جو آج بھی آنریبل سپریم کورٹ میں اس وقت کیس پینڈنگ ہے، اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑی ہماری اپیکس باڈی ہے، اس کا 27 تاریخ کو اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اس میں متفقہ طور پہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان بار کونسل بھی جو ہے ملٹری کورٹ کو چیلنج کرے گی، اور 31 جنوری کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں بھی جو ہے اس امینڈمنٹ کو چیلنج کرے گی.
اچھا
میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے جو آرڈینری کورٹ ہیں، کیا وہ اس لوگوں کے معیار پہ برابر نہیں اتر رہے تھے کہ ملٹری کورٹ کو آپ نے آئینی امینڈمنٹ کے تحت قائم کرنے کی کوشش کی؟ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کی ضرورت آرڈینری کورٹ کی موجودگی میں نہیں تھی، اور چونکہ ملٹری کورٹ میں جو کیسز کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس پروسیڈنگ میں فیئر ٹرائل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، لوگوں کے بنیادی حقوق کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لہذا ایسی کوئی امینڈمنٹ جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو، آنریبل سپریم کورٹ کو اس بات کے اختیار ہے ایز اے سپروائزری کے طور پر کہ وہ ان تمام معاملات کو ہینڈل کرے، اور اس کے بعد وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مکمل اختیار ہے، اور ہمارا ایک آرٹیکل 239 ہے جس میں یہ بات بھی طے ہے کہ پارلیمنٹ میں کے اندر کی ہوئی کسی تبدیلی آئینی تبدیلی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی امینڈمنٹ ایسی ہے جو ہمارے بنیادی حقوق سے متاثر ہو یا ان کا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہو، ایسی صورت میں آنریبل سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی ایسی امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرے جو غلط طریقے سے ہو رہی ہو. اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے، اور ظاہر ہے کہ 12 تاریخ سے جو مجھے اندازہ ہے کہ شاید 12 تاریخ سے اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور 12 تاریخ سے پہلے پہلے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو اپنی پیٹیشن سے ہیں وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دیں گی.
اچھا
یاسر عزیز کا صرف یہی ڈیمانڈ.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا جناب دانیال عزیز صاحب نے، جو کہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے نون سے تعلق رکھتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں اور اس کی آئینی حیثیت ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو ایک بل کے طور پر منظور کیا ہے, صدر نے دستخط کیے, قانون بن گیا ہے, تو اب وہ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آئینی طور پر؟
دیکھیے اتنے نامور اور جید قسم کے قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں, میں تو کوئی قانونی یا دستوری ماہر نہیں ہوں. میرے خیال میں اس کے اوپر ایک اختلاف رائے موجود ہے اور پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ یہ منظور بھی کیا ہے, تو اب یہ بات سپریم کورٹ کے اندر ہی طے ہو سکتی ہے کہ کیا یہ اس کو چیلنج کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہے. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جب ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک دستوری ترمیم منظور کی گئی ہو, خواہ وہ مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو, تو وہ بہرحال ایک دستور کے اندر ترمیم ہے اور وہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت مسلم ہے. جب تک کہ سپریم کورٹ کسی بنیاد پر اسے اسٹرائک ڈاؤن نہ کرے, مجھے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس سے ملٹری کورٹ کے نظام سے متفق نہیں ہوں, لیکن یہ جس طریقے سے یہ عمل میں آئی ہے یہ قانونی اور دستور کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اٹ مے بی اے بیڈ لا بٹ اٹس اے لا. تو میرے خیال میں اس کی جو چیلنج کرنے کی بنیادیں ہیں وہ کوئی بہت مضبوط نہیں ہیں, پسندیدگی اور ناپسندیدگی اپنی جگہ پہ ہے.
دانیال عزیز صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ قانون منظور ہوا ہے تو یہ متفقہ طور پر ہوا تھا اور وزیر اعظم نے بھی بڑا شکریہ ادا کیا تھا اور تمام جتنے بھی ارکان تھے وہ سب بہت زیادہ اس بارے میں پرجوش تھے کہ ایک ایسی سچویشن میں جبکہ ملک کو دہشت گردی کا عذاب بھگت رہا ہے اور مجرموں کو سزائیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, تو یہ جو قانون ہے یا یہ جو امینڈمنٹ ہے اس سے کافی حد تک مجرموں کو سزائیں دینے میں مدد ملے گی. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس ترمیم کو؟
اس میں جی بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس سخم کی جانب یہ ضرورت محسوس ہوئی اور یہ تبدیلیاں کی گئی, کافی دیر سے پاکستان اس معاملے کو نپٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سلسلے میں جو اینٹی ٹیرر ایکٹ ہے وہ سب سے پہلے آیا 90s کی دہائی میں اور اس کی مطابقت میں آہستہ آہستہ جو مختلف قسم کے جرائم تھے وہ اینٹی ٹیرر ایکٹ میں ڈالے گئے, جبکہ وہ اسپیشل لا بنایا گیا تھا خاص پرپز کے لیے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا جیسے کہ کوئی عام بینکنگ میں پروسیجر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے, اور وہی جو ڈیلیز کو تبدیل کرنے کے لیے اور ایک سوئفٹ اور افیکٹو جسٹس سسٹم بنانے کے لیے کی گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کیسز جو ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو خصوصی عدالتیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی ان کے مطابقت میں اس طرح سے وہ پروسیڈ نہیں ہو پائی جس طرح ڈیسیژن دی گئی. اس کے بعد ایک نئی کوشش کی جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے اس کے تحت پہلے وہ آرڈیننس تھی پھر اس کو ایکٹ بنایا گیا اور اس میں جو ویکنیسز تھی سسٹم میں ریگارڈنگ پروسیکیوشن ریگارڈنگ رجسٹریشن آف ایف آئی آر ریگارڈنگ جو ڈیسیزن میکنگ تھی اس میں جو آرمی ہے اور پولیس ہے اس کی جوائنٹ ٹیمس جو ہے جے آئی ٹی جسے کہتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمس جو ہیں اس میں شامل کی گئی اور ایک جو ایگزیکٹو سائڈ کا کام ہے اس کو سختی سے نمٹنے کے لیے نئے انتظامات فراہم کیے گئے جو قانون کے مطابق تھے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ اس کے تحت اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ جو کہ اہم آئینی اور تمام شکیں جو میں آپ کے باقی جو شرکین ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں آرٹیکل 8 ہے آرٹیکل 4 ہے وغیرہ جو ہیومن رائٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کے عین مطابقت میں ان کو رکھ کے تو یہ تعینات کیے گئے تھے. تو اس میں تقریباً 1.5 سال کے بعد بھی جو 3 عدالتیں قائم ہو گئی تھیں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی پروٹیکشن آف پرسن ایکٹ کے تحت وہ کوئی بھی جج وہاں پر اپوائنٹ نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہے کیا نہیں ہے میں اس ڈیٹیل میں جانا چاہتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کی کی وجہ سے وہ سارا کا سارا قانون رہ گیا کیونکہ جوڈیشل پروسیس سے ویسے شروع نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بھی بے شمار مسئلے ہیں جس میں ایون کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو روٹین کے افینسز ہیں اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افینسز ہیں جو کہ مختلف قانون میں جیسے میں نے ایک آپ کو ذکر کیا ان میں یہ مطلب مسائل ہیں. اب عدلیہ کا موقف یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے اس میں اگر دم نہ ہو اور ایویڈنس جو ہے وہ ایویڈنس ایکٹ کے مطابق میں نہ ہو تو مختلف قسم پینلٹیز پہ اکثر و پیش یہ رسکوں کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو بدارت کرنے کے لیے چونکہ ایسا سانیہ اور سامنے آ گیا اور بار بار بھی مسئلے آ رہے تھے اور اس میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بھی چینج ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ
دانیل عزیز صاحب میں ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایک سیکنڈ کے لیے, آپ کی لائن کچھ خراب ہے, آپ اس کو بند کر دیجیے, ہم آپ کو دوبارہ, آپ کی لائن خراب ہے, آپ اس کو بند کیجیے, ہم دوبارہ, جی میں آپ کو دوبارہ ڈائل کرتا ہوں, آپ اس کو بند کر دیجیے. ان دا مین ٹائم ڈاکٹر مہندی حسن صاحب یہ بتائیے کہ ایسے حالات میں جبکہ ملک دہشت گردی کا عذاب جھیل رہا ہے اور جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت ریلیف کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی ہیومن رائٹس کے خلاف ورزی ہے فوجی عدالتوں کا قیام؟ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب
انہوں نے بہت سی کوٹ کیے ہیں, آئین کی دفعات بھی کوٹ کی ہیں اور ساری قانونی وضاحت کر دی ہے, مگر اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. ہمارے یہاں اب تک 60,000 لوگ تو ہلاک ہو چکے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں, اور حال ہی میں دو واقعات جو ہوئے ہیں, ایک پشاور کے اسکول کا اور ایک 3-4 دن پہلے شکارپور کا واقعہ جو ہوا ہے ایک دامدار گاہ میں, ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ اس سے کنسرن نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے, اور کلاسیکل ہیومن رائٹس کے جو فالوورز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, لیکن عام آدمی یہ کہے گا اور کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں ساری, خاص طور پہ سندھ کی حکومت کراچی کے حوالے سے اور بلوچستان کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, یہ ناکام ہو گئی ہیں لوگوں کے تحفظ میں, ان کو تحفظ دینے میں اور دہشت گردی پہ قابو پانے میں.
جی.
اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ فوج نے ٹیک اپ کیا اور ایک فوجی مہم شروع کی گئی ہے, کیمپین شروع کی گئی ہے وزیرستان, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فوج کے ایکشن کو بھی سپورٹ حاصل ہے عوام کی, پبلک اوپینین کی, اور جو یہ عدالتیں بنائی گئی ہیں جن کا ابھی کوئی پوزیٹو سامنے نہیں آیا, کوئی عدالت ابھی بنی نہیں اور کام شروع نہیں ہوا, لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے, عام آدمی کا, پبلک اوپینین تھا کہ یہ ضروری تھی کیونکہ ابھی تک ہماری جو سول عدالتیں ہیں انہوں نے مختلف وجوہ کی بنا پہ کوئی ایسا کارنامہ سرانجام نہیں دیا, کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس کو پذیرائی حاصل ہو عوام میں اور کسی دہشت گرد کو عبرتناک سزا ملی. ہم نے اس میں بہت سے ایسے بھی کیسز دیکھے, مثلاً جو جس کو دھمکیاں دی تھی, ایک एक जज को कत्ल भी कर दिया गया था जिसने एक बेल ले ली थी, ब्लैक फैमिली ने एक एक्यूज की उसको कत्ल कर दिया गया था। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं और ये तारीख है हमारी जब से दहशत गर्दी शुरू हुई है कि किसी दहशत गर्द को कोई ऐसी सजा नहीं मिली जिसको देख के या सुन के दहशत गर्द जो है वो इबरत पकड़े और अपना ये सिलसिला जो है उसको बंद कर दें। तो इन हालात में ये मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों की तारीख भी यही है कि फौज के किए हुए एक्शन को उन्होंने सिवाय याया खान के केस के तो उसके खिलाफ फैसला दिया और उसको यूजर्पर करार दिया अदालत ने, उसके इस्तीफे के बाद जब वो इन पावर था जब नहीं, बाकी तीन मौकों पे मुशर्रफ साहब के दौर में जब उन्होंने कब्जा किया, उससे पहले जियाउलहक के दौर में, उससे पहले अयूब खान के दौर में, हमेशा उनके एक्शंस को अदालतों ने सपोर्ट किया और उनको लेजिटिमेट करार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सजा है पाकिस्तान की, इसमें जो फैसले हो रहे हैं वो फौज को उसमें अपर हैंड हासिल है। ये मुहिम भी उन्होंने ही शुरू की है इसमें वजीरिस्तान में, और मेरा ख्याल ये है कि रिलेक्टेडली जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया कि अदालतें बनाई जाएं और सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं, बहुत से तजिया नगारों का ये ख्याल है हमारे टेलीविजन पे जो आते हैं और जो लिखते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुशी से गालिबन ये फैसला नहीं किया, और इसमें यकीनन फौज की ख्वाहिशात को दखल होगा और हमारे यहाँ फौज की ख्वाहिशात को मुस्तरद करने का जो कल्चर है वो मौजूद नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहस जो है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या क्या है, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अब बाद वक्त है। ये अदालतें 2 साल के लिए बन गई हैं, अब देखना ये है कि ये अदालतें अवाम की तवक्कुआत से कितना पूरा होता है।
जी डॉक्टर साहब, दाजिल अजीज साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आप फरमा रहे थे कि किस तरह से ये जरूरी था।
जी तो मैं आपको ये मुख्तसर बता देता हूँ।
नहीं आप तफसील से बताइए, मैं असल में अपने सुनने वालों के लिए, अभी यासीन आजाद साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम आपके सवालात के जवाब लेंगे, और अहमद बिलाल महबूब साहब भी हैं। जी
तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो एक इसमें शिकायत है इस सारे के हवाले से वो ये है कि एग्जीक्यूटिव में जब आप अदालत बनाते हैं तो जब एग्जीक्यूटिव खुद जिम्मेदार है, वो एक फरीक है, तो फिर वो इंसाफ कैसे दिला सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहलाता है, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना चाहता है कि गो के असूली तौर पर ये बिल्कुल मौकफ दुरुस्त है और ये नहीं होना चाहिए और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत नहीं थी, जब मामूल के मामला थे और इस तरह के भयानक सूरत हाल सामने नहीं थी, उस वक्त एग्जेक्टिव अदालत चलाती रही है, और जो आर्टिकल 175 जिसमें तरामीम की गई है इन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 1952 के आर्मी एक्ट के हवाले से, तो उसमें उसी आर्टिकल 175 के सब आर्टिकल 3 में ये रिक्वायरमेंट है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव की सेपरेशन की जाएगी, यानी कि एग्जेक्टिव में अदालत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो तारीखी पस मंजर है वो ये है कि जो हमारे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि ज्यादा डीएमजी के साथ, और जो इलाका मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच के थे, ये तमाम के तमाम बकायदा अदालत लगाते थे, बकायदा सजाएं देते थे, जुर्माने करते थे, और ये जुडिशरी जो है जो पीएलडी 105 1996 का केस है जिसमें शरफ रीदी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें नसीम हसन शाह साहब ने वो डिसीजन लिखा था, और उसमें ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये बाद में जो वर्किंग पेपर अहमद सादिक साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी, उनको वर्किंग पेपर सबमिट हुआ जिसमें चारों चीफ सेक्रेटरीज जो कि फरीक थे اس مقدمے میں انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے ہمیں ایشورنس دی ڈیورنگ دی ریسرچ آف دی ٹرائل کہ ہم آپ کو ایسا فیصلہ دیں گے کہ آپ آئینی تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ عدالتیں یا ٹرائل بھی کرتے رہیے گا. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا جب وہ ترمیم کی گئی کرمنل پروسیجر کوڈ میں, تو اس میں 3 سال تک اور لوکل اسپیشل لاز اور مختلف چیپٹر جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اس میں ان کو دے دیا گیا اور عدلیہ بھی خاموش رہی اور ایگزیکٹو بھی خاموش رہی. اور یہ کلوڈ کیا گیا بٹوین جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو ٹو سبورٹ دی کانسٹیٹیوشن, یعنی آئین کے تقاضوں کو پسپا کیا گیا, پامال کیا گیا. اور اب بھی اس وقت بھی جو میر مقبول لیڈی ورسز گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپیل ہے, اس میں خواجہ حارث صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے تھے وہ وکیل ہیں بلوچستان کے, اور اس کیس کو November 28, 2011 سے وہ ڈیسیجن ہوا تھا بلوچستان ہائی کورٹ, اس کے بعد اپیل فائل ہوئی, اس اپیل کی لیو ٹو اپیل گرانٹ کی گئی اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اور اسی طرح سے جو آپ کا نظام عدل ریگولیشن ہے جو ملاکنڈ کے لیے بنا, اس کے Section 7 کے تحت اور اس کے ایک انیکسر کے تحت ایک منی کرمنل پروسیجر کوڈ بنائی گئی اور ایگزیکٹو میں ہی عدالتیں بنائی گئی ہیں, اور اس کی بھی اپیل پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں, بلکہ اس کی ہیئرنگ تک جو ہے وہ سالوں سے نہیں ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ایک سو موٹو کیس لیا گیا جس میں ایک سکندر نامی شخص جو ہے اس نے نین کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کے ساتھ 2 بندوقیں ہاتھوں میں تھامی ہوئی اور اس نے پورا اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے یرغمال بنا لیا. اس کا بھی کیس جو ہے اس میں پوچھا گیا کہ جو ڈیپٹی کمشنر صاحب تھے جو کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کہلاتے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے جن کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا, کہ وہ کدھر تھے, لیکن وہ کیس بھی دب گیا. تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عدلیہ کو کوئی چیز مثلا پسند ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئینی تقاضوں کو پس پردہ رکھنا ہے اور اپنے جو بھی ان کی من پسند کی عدالتی نظام ہے یا ایگزیکٹو میں جوڈیشری ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پاکستان کو واقعتاً کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے جس میں معمول سے ہٹ کے بچے مر رہے ہیں اور ایک جنگ کی کیفیت ہے, تو پھر وہ اصول پرستی جو ہے اپنا لی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیار جو ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر تو عدلیہ نے فل فور یہ فیصلے کیے ہوتے اور یہ صاف صاف بتا دیا ہوتا کہ بھائی یہ اجازت نہیں دی جائے گی, نہیں تو یہ سمجھنا کہ ایگزیکٹو کو آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یا ان کی گردن کے اوپر ایک تلوار لٹکائی رکھیں, ایک امید تھی کہ شاید ہمیں وہ عدالتیں اور وہ پرانا برطانوی راج کا نظام واپس مل جائے گا اور اس کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ آپ کام نپٹائیں گے, تو یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا یاسین آزاد صاحب. اب آپ کے لیے کئی ایک سوالات ہیں. پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جس سے آج ملک گزر رہا ہے, جبکہ پشاور کے اسکول کا واقعہ ہو چکا ہے, شکارپور کا واقعہ ہو چکا ہے, ابھی جیسا کہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب نے کہا کہ یہ کوئی انسانی حقوق کے لحاظ سے بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے, لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز آج جو صورتحال ہے ملک میں پریویل کر رہی ہے, جس میں لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ عدالتیں سزا دے سکیں گے, اور اگر عدالتیں سزا دینا بھی چاہیں تب بھی ان کو اتنی دھمکیاں ہوتی ہیں, اتنے خطرات ہوتے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتے آزادی سے سزائیں. سزائیں دے دی جاتی ہیں تو موریٹوریم تھا, سزائے موت نہیں دی جاتی تھی, اب وہ بھی ہٹ گیا ہے. سزائیں تو دی جا رہی ہیں لیکن جس کو کہتے ہیں اسپیڈی جسٹس وہ نہیں ہو رہا ہے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا آپ کے خیال میں انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ غلط ہے؟ میں آپ سے سوال کا جواب لوں گا, لیکن پہلے میں ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتا ہوں جس کے بعد آپ فرمائیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یاسین آزاد صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی بالکل ہوں سر.
فرمائیے
سر. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی حالت جنگ کا تعلق ہے,
جی
پاکستان پچھلے 16-17 سال سے حالت جنگ میں ہے, اور یہ دہشت گردی 11 سال جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی پاکستان میں رہی, کسی ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو. اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال رہی, دہشت گردی اپنے عروج پہ رہی, کسی ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں پڑی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 16-17 سال کا جو طویل عرصہ گزرا ہے اس میں دہشت گردی کے جتنے کیسز عدالتوں میں گئے کیا عدالتوں نے مشکل ترین حالات میں ان کا فیصلہ نہیں دیا؟ آج بھی پاکستان میں تقریباً 8,000 کے قریب وہ قیدی ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن ہمارا 11 سالہ دور حکومت ہو یا پچھلا 5 سالہ دور حکومت ہو یا یہ 1.5-2 سال کا دور حکومت ہو، کسی نے بھی ان ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی بیسک ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے، کورٹ کی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود، خراب ترین حالات کے باوجود، 8,000 کے قریب لوگوں کو سزائے موت سنانا، وہ سزائے موت جو سنائی ہے وارڈنری کورٹ نے سنائی ہے، کسی ملٹری کورٹ نے نہیں سنائی. نمبر ٹو، اگر لیاقت حسین کیس کے مطابق آپ آرٹیکل 245 کے تحت فوج پاکستان کی مدد لے کر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحبان کو وہی لیگل پروٹیکشن فراہم کرتے جو آج آپ ملٹری کورٹ کو دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وٹنسز کو لیگل پروٹیکشن فراہم کرتے، تو یہ بیسک ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے، کورٹ کی نہیں ہے. کورٹ فیصلے کرتا ہے آن دی بیسس آف ایویڈینس، اور اگر پروسیکیوشن اپنے کسی کیس کو ثابت نہیں کر سکتی تو عدلیہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا کیس کو ختم کر دیا جائے، اور اگر ایویڈنس آتی ہے تو کورٹ سزائے موت بھی سناتی ہے. اور اس قسم کے کیسز جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آج بھی پینڈنگ ہے. اب ایسی صورتحال میں جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ملٹری کورٹ بننے کے بعد یہ جو دہشت گردی کا سسٹم ہے آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ میں اس کی ایک مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ پشاور کا انسیڈنٹ پوری قوم ان بچوں کے غم میں برابر کی شریک ہے ان کے والدین سے، لیکن وہاں جن لوگوں نے جا کے یہ دہشت گردی کی، کیا ان میں سے آج دن تک کسی کی کوئی گرفتاری عمل میں آئی؟ کیا شکارپور کا جو انسیڈنٹ ہوا کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں آئی؟ اور جب اگر کوئی آدمی، پہلی بات کیا ہے کہ دہشت گرد جو جاتا ہے وہ موقع پہ ہی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اگر کوئی پکڑا جائے تو پکڑا جانے کے بعد جو 99 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں واضح طور پہ یہ کہا دیا گیا تھا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کا کوئی بھی کیس جو ہوگا اس کا جب ایک چیلنج کسی جج کے پاس جائے گا، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپنے کیس کو فائنل کرے گا، جب وہ کیس ختم ہو جائے گا تو دوسرا چیلان اس کورٹ میں چلا جائے گا. لیکن چونکہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں جو ہماری ہیں، جو ایگزیکٹو کی کنٹرول میں ہیں، فقتاً فقتاً انہوں نے ایسے کیس بھی بنائے جو اینٹی ٹیررزم کے نہیں تھے، وہ انڈیویجل مرڈر کیسز تھے، ان کو بھی آپ نے دہشت گردی کی سیکشن 6 لگا کر ان کو جو ہے نا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے میں آپ نے بھیج دیا. اور نہ تو یہ چاہیے تھا، ایگزیکٹو کی بیسک ذمہ داری یہ تھی کہ کسی کیس کا چیلنج کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے کہ وہ کیس دہشت گردی کے ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا، پھر اس کو وہاں بھیجتے یا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق جو گائیڈ لائن دی گئی تھی ایگزیکٹو اگر اس پہ عمل کرتی تو شاید جس قسم کی کمپلین آپ کرتے ہیں یہ نہ ہوتی. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج آپ نے ایک آدمی کو اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ملٹری کورٹ میں لے گئے. ملٹری کورٹ میں یہاں تک تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ پروسیجر آپ کسی حد تک اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن جب ججمنٹ دیتے ہیں تو آپ کوئی فائنڈنگ نہیں دیتے، آپ پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر وہ آدمی جس کو آپ سزائے موت سناتے ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ چلا جاتا ہے اور وہ جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ بات کہتا ہے کہ جناب ملٹری کورٹ میں مجھے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، آپ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں انصاف دیں، تو کیا ایسی صورتحال میں پاکستان کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو کنسیڈر نہیں کرے گا؟ کیا کورٹ کی بیسک ڈیوٹی یہ نہیں بنتی کہ وہ دیکھے کہ جب کسی آرٹیکل کی وائلیشن ہو گئی ہے جو بنیادی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہائی کورٹ کی جورسڈکشن یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ختم ہو جائے گی؟ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب 99 میں آنریبل سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا اور اس وقت جو انہوں نے گائیڈ لائن دی اس کو پہ عمل کرنے کی بیسک ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جنہوں نے 11 سال تک طاقت کے بل پوتے ہوئے حکومت کی، پھر اس پولیٹیکل پارٹی کی تھی جو پولیٹیکل وے میں اقتدار میں آئی، یا آج جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی. میرے نزدیک ملٹری کورٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہاں جو انصاف کے تقاضے میرے نزدیک پورا کرنا ضروری ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ عدلیہ نے وقتاً فوقتاً کیس کو پرولانگ کیا نہیں کیا، میں ایک سوال کرتا ہوں कि आज सिंध हाई कोर्ट में पिछले 40 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, वहाँ हाई कोर्ट के जज साहिबान की तादाद 40 मुकर्रर है, लेकिन मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में आए दिन तक 20 से 25 और ज्यादा ज्यादा 26 या 27 जज बने हैं, आए दिन तक 40 जज कभी नहीं बनाए गए। तो इसकी बेसिक गलती क्या जुडिशरी की है, या जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या जो डिक्टेटर वक्तन फक्तन इक्तदार में आता रहा उसकी जिम्मेदारी है
जी।
वक्त के हिसाब से जितनी लिटिगेशन बढ़ रही है आपकी बेसिक जिम्मेदारी है उसी हिसाब से जजेस की तादाद को बढ़ाएं। आपकी बेसिक जिम्मेदारी यह है कि जज साहिबान को लीगल प्रोटेक्शन फ्राहम करें। आपकी लीगल जिम्मेदारी ये बनती है कि जो विटनेसेस हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन फ्राहम करें। अपनी जिम्मेदारियों से यानी ओहदा पर ना होने की वजह से आप इसकी तमाम जिम्मेदारी अगर अदलिया पे डालते हैं जो मुश्किल हालात में भी आज भी काम करती है, लेकिन जजेस की तादाद कम होने की वजह से लिटिगेशन अपनी जगह बढ़ रही है। आज भी सिंध हाईकोर्ट में देखें तो जो पार्टीशन से पहले बिल्डिंग हाईकोर्ट की बनी थी उसके साथ एक दो छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हैं। आज अगर 40 जजेस की तादाद को पूरा कर दें तो आपके पास जजेस के बैठने के लिए कोर्ट रूम तक नहीं है।
अच्छा,
तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जब आपने आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट की तो आपको ये भी देखना चाहिए था कि ये अमेंडमेंट जो कहीं आप कर रहे हैं ये कहीं बुनियादी हकूक से मुतसादिम तो नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए था कि ये आइन के बुनियादी हकूक जो बुनियादी ढांचा है उससे कहीं मुतसादिम तो नहीं है।
अच्छा।
आपको ये भी देखना चाहिए था कि इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे कोई आंच तो नहीं आएगी, ये भी देखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि मेरे नजदीक मिल्ट्री कोर्ट किसी मसले का हल नहीं है। आप अर्डनरी कोर्ट को वो तमाम इख्तियार दें, उनको वो तमाम लीगल प्रोटेक्शन दें। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट से ज्यादा बेहतर अंदाज में वो फैसले कर सकते हैं।
अच्छा।
लेकिन दहशतगर्दी का मतलब यह है कि जो लोग दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हीं को पकड़ा जाए, इंडिविजुअल मर्डर केस वाले को दहशतगर्दी के कोर्ट में मत लाया जाए,
जी
तब जाके मामला निपटाए जा सकते हैं।
अच्छा, दानियल अजीज साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे?
जी बिल्कुल, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि ये जो बुनियादी हकूक वाली बात है वो इसमें कोई डिसग्रीमेंट नहीं है मेरे भाई से, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो ममूल के हालात है मैं उसमें इसी तरह चलना चाहिए, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा इस वक्त, क्या यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 की वायोलेशन नहीं है? और क्या वो जो केसेस ट्राई करते हैं वो एग्जीक्यूटिव में बैठ के और चलान भी वो खुद करते हैं, चलान भी वो करते हैं बहुत सारे लोकल और स्पेशल लॉज में जिनमें 3 साल तक आप उनको कैद दे सकते हैं और फाइन कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक, जो ये एग्रीकल्चर एडल्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर एक्ट है उसमें 5 साल तक तो सजा है और लाख रुपए तक भी जुर्माना है उसमें। तो उसमें आप ये देखें कि क्या वो समरी ट्रायल नहीं हो रही? और मेरे फाजल भाई जो हैं, अगर इन्होंने 40 साल से वकालत की है तो उनको अच्छी तरह से पता है कि समरी ट्रायल में एविडेंस एक्ट जो है वो लागू ही नहीं होता। तो वो जो मेयार है वो तो सिंपली सुन के जो मर्जी करें और वो एग्जेक्टिव में डालते बैठिए, और ये सामने सुप्रीम कोर्ट है और उनके नाक के खले। और हम जैसे कैंपेनर जो है, मैं अपना नाम खुद लेता हूँ, हमने 2001 से जब हमने ये खत्म किया और ये 1996 का और ये सारा हमने अनकवर किया कि ये एक मिली भगत थी इनकी, और मेरे पास बगैर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और मैं मेरी ख्वाहिश है बहुत कि मैं वो लेके सामने आऊँ। आपको भी मौका देंगे, आपके जो टेलीविजन चैनल हैं उन पर हम आपकी ये चीजें दिखाएं कि उस वक्त इन सारों ने मिलकर क्या किया। और अभी मैंने आपको सखंदर का केस बताया है, वो भी जो है यहाँ पर बर्पा हुआ, यहाँ पर जियो न्यूज के ऊपर अटैक हुआ, लोग जख्मी हो गए, यहाँ पर आपका जो वैलिटी मार्केट है ये सारा जल गया, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग कत्ल हुए दारुल खिलाफा में। तो ये जो सारा लाल मस्जिद वाला सानिहा ये यहाँ पर हुआ, तो वो किधर से भाई वो जो दूध और शहद की थी जिसमें से ये एग्जेक्टिव ने अदलिया चला के तो इंसाफ फराहम करना था, तो उस वक्त तो नहीं कोई बोला। उस वक्त जो इंतजामिया और अदलिया के आपस में एक अकट है वो तो बिल्कुल भरपूर चजार है, उसमें नहीं किसी ने देखा कि आत्मा आर्टिकल या आर्टिकल 10 या आर्टिकल 4 जो है ये वायलेट हो रहे हैं। आसमा जहांगीर साहिबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, मैं उनके पास गया कि ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है तो इसको हमें ठीक करना चाहिए। वहां पर इत्तफाक से उस दिन चारों जो प्रोविंशियल बार एसोसिएशन है उनके हेड बैठे हुए थे, उन सारों ने एक आवाज में कहा कि हमें एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी चाहिए। तो क्या वो आर्टिकल 175 के तहत चल सकती है? मैं आपको पीछे हूँ, यही जो आज ये कोर्ट कर रहे हैं मैरम अली और ये जो सारे केसेस ये कोर्ट कर रहे हैं ये सारे
سارے اس کے بارے میں تھے, اور اس وقت جب ایگزیکٹر ٹرائل کر رہی تھی تو اس وقت سارے اس کے ساتھ تھے. آج آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو تو کرے پھر فیصلہ اسے فاروق نے کرے, یہ آدھا ٹیچر آدھا بٹیر نہ کریں, پھر بنائے وہ نیا پولیس کا نظام, بنائے وہ پروسیکیوشن, اور یہ دو سال ہمارے پاس اسی لیے کہ ہم پاکستان میں مکمل طور پر اصلاح لائیں. لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت سے اس چیز کو روک کے تو ان کو جو عدالت ایگزیکٹو نے 175 کی خلاف ورزی میں بنی ہوئی ہے ان کو اپنے تقویت دیتے رہنا ہے, تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت کمزور آدمی بن جائے گی.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب, میرا ایک سوال آپ سے یہ کہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, خاص طور پر پشاور کے واقعے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو جھٹکے لگے کہ ان پتے بچوں کو مار دیا گیا, فوج اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سویلین حکومت کے احکامات کے اوپر عمل کر رہی ہے, انہوں نے کہا آپریشن شروع کرو, انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. عدالتیں بھی جو فوجی بن رہی ہیں وہ سول گورنمنٹ اور سول پارلیمنٹ کے فیصلے کے اوپر بن رہی ہیں, تو جو سویلین گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں, میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں احمد بلال محمود صاحب, آپ کی لائن کٹ رہی ہے, میرے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ لیتے ہیں. ان دا مین ٹائم میں یہ بتاؤں کہ ہمیں جوائن کیا ہے عذرا نفیس صاحبہ نے, یہ ایکٹیوسٹ ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا رف ضبط رہتا ہے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے واقعے کے بعد جتنی شدت سے لوگوں میں احساس پیدا ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, اب جو فوجی عدالتیں بنی ہیں, ایک عام آدمی عذرا نفیس صاحبہ بتائیے کس انداز میں سوچتا ہے ان عدالتوں کے بارے میں؟
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, سب سے پہلے تو میری طرف سے سلام آپ کو بھی اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں آن دا شو ان کو بھی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, عام آدمی میں انسیکیورٹیز اور کچھ اس طرح کی باتیں تو ہیں, کیونکہ شاید کی بات ہے اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور الیکشن کے تھرو گورنمنٹ آئی ہے تو پاور لیس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جوڈیشری جیسے اہم چیز کو بھی ملٹری کے جو ہے ہینڈ اوور کر دے. بیسک تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشری کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن کے وہ جو ہے ہر طرح کی چیز کو ٹیکل کر سکے, لیکن چونکہ ابھی جوڈیشری ہماری انسٹیٹیوشن کافی ویک ہے اور ٹیررزم کے کیس میں تو آپ اس کو بہت زیادہ ویک لے سکتے ہیں, کیونکہ ججز کو جو ہے لائف ڈیتھ ہیں, وہ جتنے سارے ایسے پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں ٹیررزم میں جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں کہ ان کے کریمنل تو فائز آفٹر فائز جیلوں میں بند ہیں, لیکن ان کے اوپر کوئی ڈیسیجن جو ہے نا ابھی تک نہیں لیا گیا, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا کہ آبویسلی جو کام ہماری سول جیوڈیشری نہیں کر سکتی تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا نتیجہ تو نکالنا تھا, ان کو سزا تو دینی تھی. تو آبویسلی میں تو ایک آدھ پوائنٹ اس کے فیور میں بھی دوں گی, کیونکہ آرمی جو ہے اس نے ایز اے نیوٹرل جیوڈیشری اس چیز کو بھی ٹیکل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو سویلین جو ہمارا ابھی پاور ہے تو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی کیسز کو ڈیل کر سکے. لیکن دوسری بات پھر جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ جو لیجسلیشن ہے ان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جتنے سارے لوگ ابھی پکڑے گئے ہیں ان کریمنل ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم, تو ان میں یہ ہے کہ کوئی جو فارمل کا پروسیجر ہوتا ہے جس ایویڈینسز وغیرہ, کیونکہ زیادہ تر جو ٹیررسٹ ہیں ان کو یا تو آپریشن کے دوران پکڑا گیا ہے یا کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو پکڑا گیا ہے یا کچھ جو ہے اس کے نتیجے میں ایکٹیویٹی کے نتیجے میں وہ لوگ آئے ہیں, تو پراپر جو ہے ان کا ٹرائل پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے پراپر جو ہے نا وہ چاہیے فارمیٹ کے پراپر طریقے سے چاہیے.
جی
تو اس سلسلے میں بھی آئی تھنک دیٹ اٹ کین پلے اے میجر رول.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب آپ کی لائن ٹھیک ہے, فرمائیے جو میرا سوال تھا آپ سے کہ فوج تو صرف سویلین ڈائریکشنز پہ کام کر رہی ہے, اس میں کیا قواعد ہے؟
جی یہ بات ایک حد تک تو درست ہے کہ سویلین ڈائریکشنز پہ کام کر رہی ہے, لیکن کیا سویلینز کو وہ ڈائریکشن دینے کا حق حاصل ہے جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے, جو اس وقت بات عدالتوں میں زیر سماعت ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت امینڈمنٹ کی گئی ہے, جو اس وقت ڈائریکشن دی گئی ہے, کیا سیولین اتھارٹی کو اس کا حق بھی حاصل تھا, اختیار حاصل تھا یا نہیں تھا. تو اس لیے اس کا فیصلہ تو اس وقت ہونا ہے. لیکن جو بنیادی سوال ہے, اس میں دو تین بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں.
جی
دیکھیے, ایک تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ہماری عدلیہ اور اس کے جج ایک خوف کے شکار تھے, یہ مفروضہ یہ تھا, اور وہ اس خوف کی حالت میں جو اس حالت جنگ نے پیدا کر دیا ہے, وہ اپنے فرائض منصبی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے تھے, آزادانہ فیصلے نہیں دے سکتے تھے, چنانچہ ایسے اقدامات ناگزیر ہو گئے تھے جس میں اس خوف کی فضا میں لوگ فیصلہ دے سکیں, اس قسم کے جج بٹھائے جا سکیں. یہ مفروضہ ہے. اگر یہ مفروضہ درست بھی ہے, اور کسی حد تک یہ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس خوف کا شکار صرف جج ہی نہیں تھے, وٹنسز یعنی گواہ بھی اس کا شکار تھے, عدلیہ ہماری میڈیا بھی کسی حد تک شکار ہے, ہماری پولیس بھی اس کا شکار ہے. تو اس حالات سے نکلنے کے لیے کوئی ہنگامی طور پہ کچھ اقدامات کی ضرورت تھی, اس حد تک تو بات درست ہے. لیکن صورت یہ ہے کہ ہم ایک کینسر ہے جس کا علاج اسپرین سے کر رہے ہیں, پچھلے 7-8 سال سے جب یہ حالت جنگ برقرار ہے, تو ہم نے حقیقتاً کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اس حالت جنگ کے اندر کوئی ایسی صورتحال دریافت کر سکیں جس میں ہم اپنی پولیس کو ریفارم کر سکیں, اپنی عدلیہ کی کمیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکیں, ججوں کی کمی کو دور کر سکیں. اور اب بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فوری طور پہ ہم نے اس کا ایک اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک فوجی عدالتوں کے قیام کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن پورے سسٹم کو درست کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. اور 2 سال جب یہ مکمل ہوں گے تو ڈر یہ ہے کہ پھر ایک بار ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب اس کے اندر ایکسٹینشن کر دی جائے, کیونکہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے جس میں ہم دیکھ سکیں کہ انہوں نے پورے سول کے نظام کو درست کرنے کے لیے کوشش کی ہو. اور ایک خطرناک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر سویلین عدالتیں ناکام ہو جائیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ فوجی جج وہاں لا کے بٹھا دیے جائیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے 2-4 اور کرائسس ہو گئے, جیسا پیٹرولیم کا کرائسس ہوا ہے, جیسا انرجی کا کرائسس ہوا ہے, اس طرح کے اور 2-4 کرائسس اور ہو گئے, تو یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا جائے گا کہ ہماری سویلین حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ اب یہاں فوجی حکومت لا کے بٹھا دی جائے. تو یہ بڑا ڈینجرس قسم کا آرگومنٹ ہے, اس کو اگر ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہماری سیاسی حکومت کو, جمہوری حکومت کو, اس پورے نظام کو, اس کو ریفارم کرنے کے لیے اور جو خرابیاں اس میں در آئی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی یہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ہنگامی اقدامات کر کے اس کا کریڈٹ لیں اور روز ایک ہنگامی قسم کا بیان جاری کرتے رہیں. تو میرے خیال میں جو سنجیدہ کوششیں وہ نہیں ہو رہی, اور یہ ہنگامی کوششوں کا ہی کریڈٹ لیا جا رہا ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے مسئلہ مزید گمبھیر ہوگا, اور میرا خیال آنے والے دنوں کے اندر بڑے کمپلیکیٹڈ سے سوال پیدا ہو جائیں گے جو آلریڈی اٹھ رہے ہیں, عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے اور ہماری بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسلنگ بھی اس کو اٹھا رہی ہیں. تو اس کا حل نہیں ہے جب تک کہ ہماری حکومت سنجیدہ کوششوں کی طرف نہیں آئے گی.
اچھا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ کا چونکہ تعلق حقوق انسانی کے گروپ سے بھی رہا ہے, آپ صدر ہیں اس کے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں, ان ملکوں میں بھی جہاں پر حقوق انسانی کی بہت باتیں کی جاتی ہیں, یورپ میں, امریکاز میں, ہر جگہ عدالتیں ہوتی ہیں, قوانین ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور فوجی عدالتوں میں بھی مقدمات چلتے ہیں, وہاں پر اتنا کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. پاکستان میں آپ کے خیال میں حقوق انسانی کے سوال سے یہ سوال کیوں متصادم ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں؟
بات یہ ہے کہ میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے فوجی عدالتوں کا کہ ہمارے یہاں جب فوج اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے, جو 4 دفعہ کیا انہوں نے اور 35 سال تک براہ راست حکومت کی, اور اس حکومتوں کے دوران فوجی عدالتیں بھی بنی جنہوں نے کیسز پہ لوگوں کو سزائیں دی, کوڑوں کی سزائیں دی, قید کی سزائیں دی, ضیاء الحق کے زمانے میں 13 لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی پولیٹیکل ورکرس کو, جن میں وزیر اعظم بھی شامل تھے پاکستان کے, وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے. تو یہ تمام جو حالات ہیں ان کی روشنی میں, لیکن یہ ساری بحث جو آپ کے یہاں ہو رہی ہے اس میں ایک چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ جو حالات ہیں ان میں لوگوں کا خیال یہ ہے, جس کو پبلک اوپینین کہتے ہیں, کہ ہماری حکومت لوگوں کو تحفظ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. سول حکومت جہاں تک ڈسکشن کا تعلق ہے اور آن پیپر تعلق ہے, یہ صحیح ہے کہ لیکن میں نے ایک بات کی, ایک بات آئی تھی کوئٹے سے جو 100 آدمی تقریباً ایک حادثے میں مار دیے گئے تھے. تو میں نے اس وہاں میں افسوس کے لیے گیا اور میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جو سزائیں میں ملنی چاہیے ہیومن لائف اس کو اپیل نہیں کرتا, لگتا سزائیں کو. تو انسان نے یہ کہا جن کا وہ ادیش تھا کہ دیکھیے ہیومن لائف آر فور دا ہیومن, جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا آپ ان کو ہیومن بینگ سمجھتے ہیں جو اپنے جسم کے بارود باندھ کے 35,000 میں گھس جائیں یا نماز پڑھتے لوگوں کو مسجد میں گھس جائیں یا خون پہ حملہ کر دیں؟ یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے یہاں تو جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہو چکے, ہمارے یہاں ایئرپورٹس پہ حملے ہو چکے.
جی
یہ تمام حالات ایسے ہیں جو کہا جا سکتا ہے. میں اس میں ایک اور طرف توجہ دلانا
چاہتا
ہوں, الیکشن سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.
جی
اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے اور سائیکولوجیکل وارفیئر کی ضرورت ہے.
درست.
اس میں میڈیا کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے.
جی
اس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت ہے.
درست ڈاکٹر صاحب.
کریکولم بدلنے کی بھی ضرورت ہے.
جی
یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک ٹیررزم پہ اور انتہا پسندی پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا. فوج اس کو قابو نہیں کر سکتی,
اچھا,
نہ عدالتوں کے ذریعے سے نہ ملٹری ایکشن کے ذریعے سے, جب تک پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں ہوں گی.
اچھا.
اور ہمارے یہاں جو 227 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی پارٹی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس مسئلے سے عہدہ برآور.
اچھا یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے مجھے کہ جو حقوق انسانی کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ جو سزائیں دیں گے ان کے خلاف کوئی اپیل کا پروویژن نہیں ہے؟
سر اپیل کا کوئی پروویژن نہیں رکھا, اور رکھا بھی ہے تو ود ان آرمی رکھا ہے. اگر اس لا کو اس طرح سے امینڈ کر لیا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹ کوئی سزا دیتے, فائنل اس کی اپیل جو ہے نا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں رکھ لیتے اور سپریم کورٹ اس کو فائنل کر لیتا, تو شاید ممکن ہے کسی حد تک لوگ اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے.
تو پھر تو وہی پرولونگیشن ہو جاتا نا, پھر تو وہی ہوتا ہے کہ پرولونگ ہو رہا ہے کیس اور لوگوں کو سزائیں نہیں مل رہی ہیں.
نہیں نہیں آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ میں اگر مثال کے طور پر جو اینٹی ٹیررزم جس سے تعلق رکھنے والے کیسز ہیں, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ مسودہ آنے کی بات ہوئی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنا اجلاس کیا, ایک صاف میسج انہوں نے دیا کہ ہم اپنے تمام کرمنل کیسز کو June 2015 سے پہلے ڈسپوز آف کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لیاقت حسین کیس کے مطابق جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے ان کا ایک مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا, اس کے بعد تمام کیسز کو فکس کرنا بھی شروع کر دیا, ڈسپوزل کی طرف جا رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملٹری کورٹ اس مسئلے کا حل ہے؟ میں ایک بات واضح انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ ملٹری کورٹ ان معاملات کا حل نہیں ہے. عارضی طور پر اگر آپ نے 2, 4, 5, 10, 15, 50 آدمیوں کو سزائے موت دے بھی دی تبھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. الٹیمیٹ معاملہ پھر سول عدالتوں میں جانا ہے, عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے.
صحیح.
آرمی کی اپنی لمیٹیشن ہے, پارلیمنٹ کی اپنی لمیٹیشن ہے, عدلیہ کی اپنی لمیٹیشن ہے. اور آپ ایک بات میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے 1973 کے آئین سے پہلے فوج پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چیف تھے ان کا عہد جو ہوتا تھا وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہوتا تھا. 1973 کا آئین.
جی हेलो
हेलो
जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। दानियाल अजीज साहब, आप ये बताइए मुझे कि जो प्रपोजल ये दे रहे थे अभी यासीन आजाद साहब, इस सिलसिले में भी कोई गुफ्तगू हुई है या इसके कोई चांसेस हैं कि अपील का हक दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में उनको?
देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो आर्टिकल 175 में जो तरमीम हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं किया गया। आप बेशक उसको पढ़ के देख लें, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि ये फलाने फलाने कानून के तहत जो अदालतें बनेंगी उनको ये ज्यूरिस्डिक्शन है कि मुख्तलिफ ऑफेंसेस के लिए वो ये अदालती कार्रवाई ट्रायल का कर सकती हैं। मैं आपके जो नाजरीन हैं, मैं उनकी जो असूली मौकफ है उससे मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि कॉल और सेल में बहुत बड़ा तजाद है। देखिए, अगर यही बात है, बिल आखिर इसका जो अहम जुज है वो ये है कि एग्जेक्टिव में अदालत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुनियादी हकूक जो है वो वायलेट होते हैं, क्योंकि ये फेयर ट्रायल होने के नाते नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त एग्जेक्टिव में ट्रायल हो रहा है, ये दारोखिलाफा इस्लामाबाद है, सब बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट है, आप इनसे जरा पूछिएगा कि क्या एग्जेक्टिव इस्लामाबाद में ट्रायल कर रही है और क्या ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो कि डीएमजी के अफसरान है, ये लोगों को इनकार्सरेट नहीं कर रहे, कैद नहीं दे रहे, उनको जुर्माने नहीं दे रहे? तो अगर तो असूल परस्ती की बात है तो फिर तो इनकी जो बुलंद आवाजें आज हैं मिलिट्री के हवाले से, क्या सिर्फ वर्दी का इनको खौफ है? क्योंकि महज अगर एग्जेक्टिव कोट और टाई पहनी हुई है या अगर एग्जेक्टिव एक खाकी रंग की वर्दी पहनी हुई है तो वो है तो एग्जेक्टिव के मुख्तलिफ आर्म्स हैं, तो उसमें अगर बुनियादी इंसानी हकूक जो है वायलेट हो जाते हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद में एक असिस्टेंट कमिश्नर को मैं वर्दी पहना दूं और उसको अदालत में बैठा दूं तो ये उनको कबूल होगा? अगर वो कहीं किसी छोनी में बैठा हो और वर्दी पहन के वो अदालत लगाए तो फिर वो कबूल नहीं है। तो ये एक अजीब सा तजाद है, ये इसकी
वजाहत। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, जनाब अजरा नफीस साहिबा और यासीन आजाद साहब। ये एक बड़ा वसी मौजू है, वक्त कम है। आप साहिबान का बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे वीटो मीर और हमारे आज के इंजीनियर थे सलमान तारे वाली। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। خدا حافظ।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।